الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى. وامينه على وحي السماء. وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء. أفضل الخلائق بعد الأنبياء. يبن كردو دوسرا چلا. ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى. من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. میرے معزز و محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج میں نے جو آیات آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں، ان آیات میں اللہ وحدہ لا شریک نے مسلمانوں کے لیے اور امت محمدیہ کے لیے اسلام کے اہم ترین ارکان نازل فرمائے ہیں. اور یہی جو گزشتہ رکوع گزرا ہے، اس میں متعدد احکام قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیے تھے. فرمایا تھا ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. تقوی اور نیکی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا جائے بغیر کسی شک شبے کے. والملائکت والکتاب والنبیین، اور اللہ کے تمام فرشتوں پر ایمان لانا ایک جیسے لازم ہے. فرشتوں کی کیفیات، فرشتوں کے جو خد و خال ہیں، یہاں تک کہ فرشتوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ فرشتے ہمارے حکم سے ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے، اور ہم جو ان سے کہیں گے بس وہاں تک یہ اللہ کے احکام کی بجا آوری کرتے ہیں. اس کے علاوہ فرشتے نہ مشکل کشا ہیں، نہ حاجت روا ہیں، نہ عالم الغیب ہیں، نہ دستگیر ہیں، اور نہ ہی کسی کی کوئی مشکل آسان کر سکتے. اور انبیاء کے بارے میں فرمایا قرآن کریم نے کہ تمام انبیاء پہ ایک جیسا ایمان لانا یہ مسلمان امت محمدیہ کے لیے لازم ہے. اس کے ذیل میں یہ بیان ہو چکا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء جو دین لے کے آئے، جو کتابیں لے کے آئے، جو احکام لے کے آئے، جو تعلیمات لے کے آئے، وہ سب برحق تھیں اور وہ سب صحیح تھیں، اور وہ ساری کی ساری من جانب اللہ تھی. 124,000 انبیاء میں سے کسی ایک پیغمبر کی ایک تعلیم کا انکار اگر کسی نے کر دیا تو مسلمانوں کا یہ فتویٰ ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ, اور اے ایمان والو مال خرچ کرنا پڑے گا, اور مال بھی ایسے خرچ کرنا ہوگا کہ دل پہ بڑی تکلیف ہے, بڑی پریشانی ہے, موڈ خراب ہے, اور پھر یہ مال آگے دے رہا ہے. فرمایا یہ طریقہ نہیں ہے. عَلَى حُبِّهِ, خوشی خوشی پیار اور محبت سے اور اپنے لیے آخرت میں عظیم اجر کی امید رکھتے ہوئے جو مال اللہ کے راستے میں دیا جائے گا, یہ مال مسلمان کے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا سبب ہے. اور پھر قرآن کریم نے ایسی پیاری تعلیم دی, فرمایا مال کس کو دینا ہے؟ ذوی القربا, رشتہ داروں کو. اس کے ذیل میں تفصیلات بیان ہوئیں کہ رشتہ دار تو بہت بڑی بات ہے, پڑوسی کیوں نہ ہو, محلے کا محلے دار کیوں نہ ہو, کام کاج میں آپ کا کولیگ کیوں نہ ہو, اگر اس کو کوئی تکلیف ہے اور وہ تکلیف دور کرنے کی توفیق اللہ نے آپ کو دی ہے تو یہ اسلام کا تقاضا ہے کہ اس کی مدد کی جائے. والیتاما والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب, اسلام نے مصارف زکوٰۃ, مصارف صدقات بیان کیے. مسافر کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, یہاں تک کہ حضرت کے پاس فرشتے آئے کچھ اللہ کے پیغامات لے کے, حضرت ابراہیم نے ان کی بھی دعوت کی. فلما قربہم, جب وہ حضرت کا کھانا قریب کیا, رآ ایدیہم لا تصل الیہ نکرہم, اور حضرت کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو بالکل کھانا کھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تب جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو سمجھ گئے کہ یہ یہاں روئے زمین کے کوئی لوگ نہیں ہیں, نکرہم, بلکہ یہ کوئی اجنبی ہیں, دور سے آئے ہیں, اور وہ فرشتے تھے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, اور اے مسلمانوں عہد کو پورا کرنا ضروری ہے. ساری ہماری آپ کی اکانومی, ہماری آپ کی رشتہ داریاں, ہمارے آپ کے رشتے, ہمارے آپ کے تعلقات, ہمارے آپ کی دوستیاں, ہماری آپ کی محبتیں, وہ ساری کی ساری تب صادق ہے اور تب وہ ہماری اور آپ کے لیے فائدہ مند ہے کہ ہم جو عہد و پیمان کریں اس کو پورا کریں. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ, اور مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ وہ ہر حال میں صبر و تحمل کو, برداشت کو, صبر کو اپنے پاس رکھیں. کسی صورت میں اجازت نہیں ہے بے صبر ہونے کی, کسی صورت میں اجازت نہیں ہے مایوس ہونے کی, کسی صورت میں اجازت نہیں ہے اللہ سے ناراض ہونے کی. ہم کیا اللہ سے ناراض ہوں گے, بلکہ اللہ ہم کو بحیثیت مخلوق کے معاف کر دے, یہ بڑی بات. مین گویم کے طاعتم بے پذیر قلم عف و بر گناہم کش. شیخ سعدی فرماتے ہیں میں نے ایک فقیر کو دیکھا کعبہ کی چادر سے لٹک کے دعا مانگ رہا تھا, اے اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ میری تمام عبادتیں قبول کر لیجئے, قلم عفو بر گناہ ہم کش, بلکہ مغفرت ہو جائے تو کیا ہی بات. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون, اور یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے کے بعد ان تمام ابواب البر کو تسلیم بھی کرتے ہیں, مانتے بھی ہیں, عمل بھی کرتے ہیں. فرمایا یہ سچے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کا تقوی اختیار کر چکے. اس کے بعد اہم ترین بات جو بیان ہوئی تھی مسلمان کی ٹریننگ کے لیے اور مسلمان کی کامیابی کے لیے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی, اے ایمان والو تمہارے لیے قصاص کو قائم کرنا لازم ہے. انصاف کا قیام, انصاف کی بات, انصاف کے لیے کوشش کرنا، یہ سارا کا سارا جو انصاف کا فلسفہ ہے یہ دنیا کو اسلام نے سکھایا ہے. اور اسلام ہی وہ مذہب ہے، اور اسلام وہ ایسا بہترین دین ہے جس نے کہا کہ جس سے گناہ ہوا ہے اسی کو سزا دی جائے گی، اس کے علاوہ کوئی اور مجرم نہیں ہوگا. اور وہ جنگ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور بعثت سے کچھ عرصہ قبل ہوئی تھی، اور مکہ مکرمہ کے دو قبیلے آپس میں لڑ پڑے تھے، دونوں قبیلوں نے ایک دوسرے کے بچے، عورتیں، مرد قتل کر ڈالے تھے، اور اسلام لانے کے بعد بھی دونوں قبیلے آپس میں ایک دوسرے کے بدلہ لینے کے درپے تھے. انہوں نے یہ بات رکھی تھی اسلام کے سامنے کہ ہماری خواتین کے بدلے میں ان کے مرد مارے جائیں گے، اور ہمارے غلاموں کے بدلے میں ان کے آزادوں کو قتل کیا جائے گا، اور ہمارے بوڑھوں کے بدلے میں ان کے جوان مارے جائیں گے. قرآن کریم نے کہا یہ بات غلط ہے. الحر بالحر، کسی آزاد نے کسی آزاد کو قتل کیا ہے تو غلام کا کیا قصور ہے، اسی کو مارا جائے گا. والعبد بالعبد، اور جب غلام کو غلام کے ساتھ قصاص آ جائے تو اس کے مالک سے نہیں لیا جائے گا بلکہ اس کے غلام سے ہی لیا جائے گا. والانسا بالانسا، اور خواتین سے اگر کوئی زیادتی ہوئی ہے اور قصاص کا وقت آ جائے تو خاتون کے بدلے میں مرد کو نہیں پکڑا جائے گا، خاتون ہی کو پکڑا جائے گا. یہ وہ آیت کا شان نزول ہے، اور یہ آیت کا وہ مطلب ہے کہ عام طور پہ لوگ دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ آزاد کے بدلے میں آزاد ہی ہوگا، آزاد کے بدلے میں غلام نہیں ہوگا. یہ بات غلط ہے. آزاد کو جس نے بھی مارا ہے، وَقَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، قرآن کریم کہتا ہے ہم فیصلہ کر چکے ہیں، اور فیصلہ یہاں نہیں وہاں، تورات میں زبور میں ہم فیصلہ کر چکے تھے کہ جان کے بدلے میں جان جائے گی، اور یہ قانون قصاص اسلام کا قانون ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہمارا بیٹے، یہ جو ہمارا بھائی ہے بنیامین، یہ بڑا پیارا ہے، اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اتنا زیادہ لاڈلا ہے، اور یوسف علیہ السلام تو اس سے بھی زیادہ لاڈلے تھے، وہ تو چلے گئے، آپ بنیامین کو چھوڑ دیجئے، ان کے بدلے میں ہم میں سے جو چاہیں آپ روک لیجئے. قال معاذ اللہ ان ناخذ من وجدنا الا من وجدنا متاعنا عنده. حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کیا اور فرمایا خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا، اسی کو ہم پکڑیں گے جس نے جرم کیا ہے، اس کے بدلے میں کسی اور کو سزا نہیں ہوگی. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتْ، اور اے ایمان والو قصاص میں تمہاری زندگی ہے. پاکستان والوں سے زیادہ اس کو کون جان سکتا ہے، قصاص کا قانون ہوتا، قصاص قائم ہوتا، چور اور قاتل کو چوک کے درمیان میں لٹکا کے اس کو سزا دی جاتی، کروڑوں انسان اس کو دیکھتے، خدا کی قسم کسی کو بھی قتل کرنے سے پہلے ہزاروں مرتبہ سوچنا پڑتا. کسی چور کو چوری کرنے سے پہلے اپنے پیارے پیارے ہاتھوں کو دیکھنا پڑتا کہ یہ پیارا ہاتھ زیادہ اچھا ہے یا چوری زیادہ اچھی. ہم نے کیا کیا کہ اسلام کا قانون تو درکنار، وہ جو گسا پٹا فرسودہ انگریز کا قانون ہے اس پہ بھی ہم پورے نہیں چلتے، اور سزائے موت کو ہم نے روک دیا، اور فلاں چیز کو ہم نے روک دیا، اور کیا حقوق انسانی کے نام پہ. فلا حول ولا قوت الا باللہ. جیل میں حقوق انسانی بڑے زبردست طریقے سے آپ کو یاد آ گئے، ہمارے راستوں پہ انسان قتل ہو رہے ہیں، ہماری گلیوں میں مائیں اور بہنیں غیر محفوظ ہیں، ہمارے اسکولوں اور کالجوں اور مدارس میں لوگ محفوظ نہیں ہیں، گھر لوگوں کے محفوظ نہیں ہیں، وہاں حقوق انسانی کی کوئی بات نہیں، ہونے تو جو ہو رہا ہے. ہاں جب ایک مجرم پکڑا گیا اور اس پہ سزا ثابت ہو گئی تو پھر کسی کو یاد آتا ہے کہ نہیں یہ تو انسان ہے اور انسان کو تو سزا دینا بری بات. پتہ چلا کہ وہ کوئی سازش ہے کہ جو سازش چاہتی ہے کہ ہمارے درمیان میں قانون انصاف کبھی لاگو ہی نہ ہو اور لہذا نہ قاتل کو کوئی خوف نہ چور کو کوئی خوف ہو. بہرحال اس پہ تفصیل سے بات ہو چکی ہے. اس کے بعد دوسری بات, کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت, اے ایمان والو جس طرح زندگی میں انصاف قائم کرنا ضروری ہے اسی طرح اپنی وراثت میں بھی انصاف قائم کرنا ضروری ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وصیت کر دی جائے اور تم میں سے جو کوئی مرنے لگے اور اس کو پتا ہو کہ اس کے پاس مال موجود ہے تو مرنے سے پہلے ضروری ہے کہ وہ وصیت کر دے. میں نے بتایا کہ یہ آیات ابتدا میں نازل ہوئی ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, بے شمار کتب حدیث میں تواتر کے حد تک پہنچ رہا ہے, لا وصیت لوارث, وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے. لہذا پتہ چلا کہ پہلے مرنے والے کے لیے ضروری تھا کہ وہ وصیت کرتا کہ اتنا مال میرے بھائی کو دیا جائے, اتنا مال میرے بیٹے کو دیا جائے, اتنا مال میرے چچا کو دیا جائے, لیکن اب جب اللہ نے قرآن کریم میں حصے مقرر کر دیے کہ بھائی کا کیا حصہ ہے, بیٹے کا کیا حصہ ہے, بیوی کی اولاد ہو تو الگ حصہ ہے, بیوی کی اولاد نہ ہو تو الگ حصہ ہے, اب ان لوگوں کے لیے اگر کوئی وصیت کرتا ہے تو قرآن کی آیت کی وجہ سے وہ وصیت کا لادم ہے, کوئی اس کی حیثیت ہی نہیں ہے. اور پھر فرمایا فمن خاف من موس جنفا او اثما, اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ غلط وصیت کر کے مر گیا, اب اس کی غلط وصیت پہ عمل ہوگا تو اس کے لیے یہ گناہ ہے, بلکہ اس کی غلط وصیت کو چھوڑ کے اللہ کے قانون کے مطابق وراثت کو تقسیم کیا جائے گا تو یہ دونوں کے لیے بہتر ہے. جو زندے ہیں ان کو قرآن کے حکم کے مطابق انصاف مل گیا, اور جو دنیا سے چلے گئے انہوں نے اللہ کے حکم کے خلاف وصیت کی تھی جو گناہ ہے, تو ان کی وصیت کو قلدم کر کے ہم نے آخرت میں ان کی جان چھڑا دی ہے. یہ ہے اس آیت کا مطلب کہ کس کسی نے بدل لیا, بعدما سمعہ, بعد اس کے کہ وہ سن چکا تھا, مجھے پتا ہے کہ میت نے وصیت کی تھی لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ یہ وصیت غلط تھی, یہ وصیت قرآن کے اور اسلام کے احکام کے خلاف تھی, تو میت کی کوئی حیثیت نہیں ہے, قرآن کہتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہوگا. اور اس کے بعد جو میں نے آج آیات تلاوت کی, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پہ روزہ فرض کر دیا گیا ہے. یہاں پہ صیام جمع کا صیغہ ہے, حالانکہ صوم واحد کو کہتے ہیں, لیکن حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جو قرآن کریم کا ترجمہ فرمایا موضح القرآن میں, انہوں نے صیام بمانے مصدر کے لیا ہے, اور ڈاکٹر صاحب مصدر جو ہوتا ہے وہ افراد کے اوپر بھی دلالت کرتا ہے, اس لیے ہم ترجمہ کریں گے اللہ نے تم پہ روزہ فرض کیا ہے. روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزہ کہتے ہیں کھانا پینا اور جائز بیگم کے قریب نہ جانا نیت کے ساتھ, صبح صادق سے لے کے سورج کے غروب ہونے تک, اس کو روزہ کہتے ہیں. اب اس میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی کم ہو گئی, کھا لیا تو روزہ نہیں ہے, پی لیا تو روزہ نہیں ہے, جائز بیگم سے حلال تعلقات استوار کر لیے تو روزہ نہیں ہے, نیت نہیں کی تو بھی روزہ نہیں ہے, صبح صادق سے دیر ہو گئی تو بھی روزہ نہیں ہے, اور سورج کے غروب سے ایک منٹ پہلے روزہ ختم کر دیا تو بھی روزہ نہیں ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں ایک جیسے بغیر رکاوٹ کے موجود ہوں, اسے ہمارے اسلام میں صوم کہتے ہیں. یہ روزے کب فرض ہوئے اور آیا اس سے پہلے روزے تھے یا نہیں تھے؟ قرآن کریم نے بتایا کما کتب علی الذین من قبلکم, یہ روزے ہم نے تم پہ فرض کیے ہیں جیسے تم سے پہلوں پہ بھی فرض کیے تھے. پہلے سوال کا جواب مل گیا کہ یہ روزہ صرف ہماری آپ کے لیے کوئی خاص چیز نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والے تمام انبیاء کی شرائع میں روزہ موجود تھا. اور علامہ علوسی بغدادی صاحب روح المعانی بہت بڑے محدث و مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں انسان کو جب کوئی کام اکیلے کرنا پڑے اور وہ کام ہو بھی مشقت والا تو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور کوئی کام اگرچہ مشقت والا ہو لیکن اس میں آپ کے تمام خاندان والے آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے محلے والے آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے شہر والے آپ کے ساتھ ہوں، تو وہ کام جتنا بھی مشقت والا ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ آسان ہو جاتا ہے. تو فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ تعالی مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، صرف تم نہیں ہو بلکہ تم سے پہلے بھی لوگ یہ کام کر چکے تھے اور آج بھی جو لوگ تمہارے ساتھ موجود ہیں وہ روزہ رکھیں گے. من قبلکم میں صرف حضرت آدم مراد ہیں یا صرف حضرت موسیٰ مراد ہیں یا صرف حضرت عیسیٰ مراد ہیں؟ علامہ علوسی بغدادی کہتے ہیں اس کو مقید کرنے کی، اس کو کنڈیشنل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. من قبلکم کل من جا قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ پیغمبر جو جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آیا اس کے دین میں روزے موجود تھے. اور ان آیات کے نزول سے قبل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے ایام بیض میں روزے رکھتے تھے، 13, 14, 15، اور اسی طرح عاشوراء کا روزہ آپ ضرور رکھتے تھے. صحابہ کرام فرماتے ہیں جب اسلام آیا اور اسلام میں رمضان المبارک کے احکام نازل ہو گئے تو وہ جو پہلے والے روزے تھے وہ اختیاری ہو گئے، آج جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے اس کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، رمضان المبارک کے روزے اس کی جگہ پہ فرض ہو گئے. اور پھر رمضان کے روزے جب فرض ہو گئے تو فرمایا لعلکم تتقون، یہ روزے اس لیے تمہیں پر فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم نیک ہو جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. کیسے ہوگا؟ فرمایا روزہ نام ہے کھانے سے رکنے کا، تو انسان کی جو عادی شرارتیں ہیں وہ تو اس کے پیٹ کی وجہ سے. روزہ نام ہے غلط پینے سے رک جانے کا، تو فرمایا نفس کو قابو کرنا، جب انسان کو پیاس لگی ہو بہترین ٹھنڈا پانی سامنے موجود ہو اور پینے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو لیکن وہ اس پانی کو نہ پیے اور اللہ وحدہ لا شریک کا خوف اپنے دل میں رکھے اور اللہ کے حکم کے پابندی کرے، تو دنیا میں کوئی اور چیز ایسی نہیں ہے جو ایسا مجاہدہ آپ کو سکھا دے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، قال محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ الصبر ہی الصوم. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا قرآن کریم میں ہے ایمان والو تم مدد طلب کرو نماز سے اور صبر سے، یہ صبر کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا صبر سے مراد روزہ ہے. تو روزہ ایسی زبردست چیز ہے. تیسری چیز اس میں شہوت ہے، اور شہوت آپ کو پتہ ہے بے حیائی اور تمام قسم کے فسق و فجور کا باب ہے. تو ان تین چیزوں پہ کنٹرول کرنا مسلمان سیکھ جائے کہ غلط کھائے نہ، غلط پیے نہ، اور شہوت اس کے اوپر سوار نہ ہو تو اس کو مبارک ہو. لعلکم تتقون، قرآن کریم کہتا ہے یہ سارا تم پہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم نیک ہو جاؤ. ایام معدودات، اور اے مسلمانوں یہ چند دن کی بات ہے. کتنے دن کی ہے؟ رمضان المبارک. پہلے رمضان المبارک سے روزہ فرض ہو جاتا ہے اور 30 رمضان المبارک کے سورج غروب ہونے تک ہر مسلمان عاقل بالغ مسافر نہ ہو، مریض نہ ہو، اگر خاتون ہے تو مخصوص آزار میں نہ ہو، اس کے اوپر روزہ فرض ہے. ایام معدودات، یہ دن 29 بھی ہوتے ہیں، یہ دن 30 بھی ہوتے ہیں. 29 شعبان کو جب چاند کے نظر آنے کی امید ہو لیکن چاند نظر نہ آئے، اسے ہماری شریعت میں یوم الشک کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور اہم ترین مسئلہ ہے، علماء کرام نے اس پہ بڑی تحقیق کی ہے کہ یوم الشک کے دن کس طرح کا اختیار کرنا چاہیے۔ امام ابو بکر جساس رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یوم الشک کے دن مسلمانوں کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اور حدیث میں ممانعت آئی ہے یوم الشک کے دن روزہ رکھنے کی۔ یہ 29 شعبان کے دن یعنی 30واں شعبان ہے یا پہلا روزہ ہے، اس میں جب مسلمانوں کو شک ہو جائے۔ اور اگر رمضان المبارک کا ہونا یقینی نہیں ہے تو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَأَكْمِلُ الْعِدَّةِ، تو پھر گنتی پوری کرو، حدیث شریف میں موجود ہے۔ کیا مطلب ہے گنتی پوری کرنے کا؟ 30 دن پورے کرو۔ اور یہ جو 30واں دن ہے، اس دن میں روزہ رکھنے سے کیوں روکا گیا؟ تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں رمضان المبارک کی فرضیت کی اہمیت موجود رہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے لا تقدموا رمضان بصوم او بصومین، رمضان المبارک کو ایک دن یا دو دن پہلے سے شروع ہرگز نہ کرنا۔ یہ وہ حدیث ہے، علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر کسی کو خود عادت ہے کھانے پینے کی اور چند دن روزہ رکھنے کی، اور عادت والے دن رمضان المبارک سے پہلے آ گئے، 30واں شعبان آ گیا، تو فرمایا نہ رکھنا بہتر۔ عوام آپ کو دیکھے گی، مسلمان آپ کو دیکھیں گے اور وہ کہیں گے کہ علامہ صاحب کا روزہ ہے تو ہمارا روزہ بھی ہونا ضروری ہے، اس لیے فرمایا روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں سے رمضان المبارک شروع ہوتا ہے اور شوال کے چاند کے نظر آنے تک رمضان المبارک، یہ پورا کا پورا، مسافر ہو تو اس کو اجازت ہے بعد میں رکھ لے، مریض ہو تو اس کو اجازت ہے بعد میں رکھ لے۔ ہاں ایک بات تھی پہلے جو اب بدل گئی ہے، مسند احمد میں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے صحابی ہیں، ان کی روایت موجود ہے کہ جس طرح نماز میں تین احکام بدل گئے، اس طرح روزے میں بھی تین احکام بدل گئے۔ یہ صحابی کہہ رہے ہیں، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں جب وہ آپ سے ملے تو صحابی بنے، اور معاذ ابن جبل بہت بڑے آدمی ہیں۔ کیا تبدیلیاں آئی ہیں؟ سنیے گا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان کی ان آیات سے پہلے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ایام 20 میں روزے رکھے جاتے تھے اور عاشوراء میں روزے رکھے جاتے تھے، اب وہ روزے اختیاری ہیں اور رمضان کے روزے فرض ہیں۔ دوسری تبدیلی، فرمایا دوسری تبدیلی یہ ہے کہ جو مسافر ہے یا جو مریض ہے، اس نے رمضان کے روزے ابھی نہیں رکھ سکتا تو نہ رکھے، لیکن بعد میں اس کی قضا کرنی ہے۔ اسی طرح وہ خاتون جو ابھی روزہ نہیں رکھ سکتی، بعد میں اس کی قضا وہ کرے گی۔ اور تیسری تبدیلی، فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ، اور وہ لوگ جو روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن روزہ رکھنے کا کسی بھی وجہ سے ارادہ نہیں بنا۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دل نہیں چاہ رہا تھا روزہ رکھنے کا، بس اتنی سی وجہ بھی تھی، پہلے تو روزہ نہیں رکھتے تھے لوگ اور اس کے بدلے میں فدیہ دیتے تھے۔ فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یہ آیت جب نازل ہوئی تو وہ پہلے والا حکم کہ دل چاہتا ہے تو روزہ رکھے یا دل چاہتا ہے تو فدیہ دے دیں، یہ حکم ختم ہو گیا، اور ہر مسلمان عاقل بالغ مکلف غیر مسافر غیر مریض کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہو گیا۔ تو یہ میں نے اس طرح آیت آپ حضرات کے سامنے رکھی کہ کنفیوژن نہ ہو، پریشانی نہ ہو، اور پہلے ہی سے آپ سمجھ جائیں کہ یہاں دو باتیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، فرمایا ایام معدودات، یہ چند دن کی بات ہے یعنی رمضان کے۔ فمن کان منکم مریضا، اب جب کوئی ان میں سے کوئی مریض ہو او علی سفرن یا سفر پر ہو, فی سفرن نہیں فرمایا, مسافرن نہیں فرمایا, علی سفرن. اور عربی میں علی سفرن کا ترجمہ اردو میں ہوگا سفر پہ سوار ہو. علامہ علوسی بغدادی فرماتے ہیں کہ یہاں پہ علی سفر کی حکمت یہ ہے کہ چھوٹا سفر نہ ہو. چھوٹے سفر میں آدمی سوار ہوتا ہے, ایک کلومیٹر, پانچ کلومیٹر, دس کلومیٹر سفر کر کے اس کے بعد پھر اتر جاتا ہے. اور عربی اصطلاح میں طویل سفر پہ جو نکلتا ہے خرج علی سفرن, فرماتے ہیں وہ سفر پہ سوار ہو گیا ہے, یعنی کم از کم جو شریعت کی مقدار ہے اس سے زیادہ یہ جا رہے ہیں. شریعت کی مقدار کتنی ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور بے شمار صحابہ کرام, بے شمار تابعین, بے شمار محدثین وہ فیصلہ فرما چکے ہیں کہ تین منازل جب مسافر آسانی سے طے کر سکتا ہو, یہ تین منازل شریعت کے اندر حدود سفر ہے. تین منازل کیا چیز ہے؟ یعنی ایک مسافر کی جو روٹین ہے 24 گھنٹے کی, اس 24 گھنٹے میں پہلے زمانے میں سفر طویل نہیں ہوتے تھے, 7-8 گھنٹے سفر ہو کے پھر 7-8 گھنٹے آرام ہوتا تھا, پھر آگے چلتے تھے. تو یہ جو 7-8 گھنٹے کے درمیان میں مسافر نے سفر کیا ہے اس کو کہتے ہیں ایک منزل. اور تین منازل جب یہ سفر کر لے گا تو علماء کرام نے آج کے دور میں مسلمانوں کے لیے جو تخمینہ لگایا ہے 48 میل شرعی کا یا تقریباً 70 کلومیٹر انگریزی کا, اس کے برابر جو مسافر اپنے گھر سے دور جائے گا تو وہ نماز 4 رکعت والی 2 رکعت پڑھے گا اور روزہ نہ رکھنے کا اس کو اختیار موجود ہوگا. اسی طرح وہ آدمی جو کسی مقام پہ 15 دن سے زیادہ رکنے کا ارادہ کر لے, اگرچہ وہ ہزاروں میل دور ہی کیوں نہ ہو, وہاں پہ وہ مسافر نہیں ہے. اور اسی طرح وہ آدمی جو اپنے کام کے لیے گیا ہے اور نیت یہ ہے کہ کام میرا کل ہو جائے تو میں کل رات سے پہلے پہلے واپس نکل جاؤں گا, وَإِن مَضَى فِيهِ سِنِينَا, کتابوں میں آتا ہے اگرچہ وہ کئی سال وہاں پہ رہے لیکن اس کی نیت رکنے کی نہیں ہے, کام ہونے کی نیت ہے, فرمایا ہے مسافر ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک زمانے میں آذربائیجان تشریف لے گئے تھے اور وہاں وہ چھوٹی نماز پڑھتے تھے, مسافر کی نماز پڑھتے تھے. شاگردوں نے پوچھا, حضرت نے فرمایا میرے تو رکنے کی نیت ہی نہیں ہے, آج میرا کام ہو جائے آج ہی میں واپس چلے جاؤں گا, اس لیے میں پوری نماز نہیں پڑھ رہا, مسافر کی نماز پڑھ رہا ہوں. اور اسی طرح 15 دن کا کم کم قیام اگر کہیں پہ ہو جائے تو وہ بھی مسافر نہیں, وہ بھی مسافر ہے اور اس نے مختصر نماز پڑھنی ہے, 15 دن سے زیادہ وہ جو ہے پوری نماز پڑھنے کی ضروری ہوگا. بہرحال مسافر کے احکام ایک پورا باب ہے, ایک موضوع ہے. اللہ نے فرمایا جو مسافر ہو یا مریض ہو, فعدتم من ایام اخر, گنتی پوری کرنی ہے بعد کے دنوں میں, یعنی 7 روزے چھوڑے تو بعد میں 7 گنتی پوری کرنی ہے, 8 روزے چھوڑے, 10 روزے چھوڑے, 15 روزے چھوڑے, جتنے روزے چھوٹے ہیں بعد میں اس کی گنتی پوری کرنی ہے. علماء کرام کہتے ہیں ایام اخر, قرآن کریم نے اتنی آسانی کر دی ہے کہ ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ ان ایام کے اندر ترتیب ہونا ضروری نہیں ہے, جیسے کفارے میں ہوتی ہے قضاء میں ترتیب ہونا ضروری نہیں ہے. کفارے کے اندر 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے ہیں اور بیچ میں 1 روزہ بھی چھوٹ گیا تو دوبارہ سے شروع سے شروع ہو جائے گا اور یہ پورا کا پورا کفارہ ضائع ہو گیا. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ, اور وہ لوگ جن کو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے. قرآن کریم کا یہ پیارا اسلوب ہے کہ یُطِيقُونَ لا يُطِيقُونَ, طاقت ہے لیکن نہیں رکھ سکتے. کیوں نہیں رکھ سکتے؟ بوڑھے ہیں. حضرت امام ابوبکر جساس رازی نے کہا بہت شدید بوڑھا ہو اور یا بہت بیمار ہو یا اس کو کوئی تکلیف ہو جو روزہ رکھنے سے بڑھ جائے گی, یا کمزوری ہے اور روزہ رکھنے سے اتنا کمزور ہو جائے گا کہ غریب مری جائے گا, فرمایا یہ اب حکم آ گیا اس کے لیے. لیکن یاد رکھیے گا جب تک اس کی صحت اور شفا ہوگی اور یہ ٹھیک ہو جائے گا تو یہ واپس یہ روزے رکھے گا اور وہ فدیہ اس کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا. ہاں وہ مسافر جو اپنے گھر کو پہنچا ہی نہیں اس کے اوپر روزوں کی قضا نہیں ہے. یہ بس یہ مسئلہ بڑا باریک بینی کا مسئلہ ہے. غور کیجئے گا کہ وہ مسافر جو اپنے گھر کو پہنچا ہی نہیں اگرچہ اس نے رمضان کا ایک روزہ بھی نہیں رکھا اس کی قضا اس کے اوپر نہیں, اس کی فدیہ اس کے اوپر نہیں ہے کیونکہ وہ منتخب ہی نہیں ہوا تھا روزے کے لیے. اور اسی طرح وہ مریض جو ٹھیک ہی نہیں ہوا اس کے اوپر بھی کوئی قضا نہیں ہے. اور اگر اس نے وصیت نہیں کی تو کوئی بات نہیں کیونکہ وہ موقع میسر آتا اور پھر وہ نہ رکھ کے مر جاتے تو یہ غلط ہوتا, کم از کم وصیت تو کر دیتے. اگر وصیت نہیں کی تو رشتہ دار ان کی طرف سے فدیۃن طعام مسکین, فدیہ دیں گے اور کھانا کھلائیں گے مسکین کو. مسکین کو کھانا کیسے کھلائیں گے یہ بھی ایک بہت بڑا طویل بحث ہے کہ ایک مسکین کو متعدد دن کے فدیے دیے جا سکتے ہیں یا متعدد مسکینے کو ایک روزے کا فدیہ دیا جا سکتا ہے یا نہیں. عمومی طور پہ فتویٰ تو اسی پر ہے کہ نہیں دیا جائے گا, جیسے شامی میں ہے جیسے اختیار میں ہے. لیکن حضرت نے انداد الفتاوی میں اور 400 ہندوستان کے علماء نے فتاوی عالمگیری میں جس بات پہ فتویٰ دیا ہے وہ یہ ہے کہ دینا جائز ہے, مناسب نہیں ہے دے سکتے ہیں. لہذا یہ آج کل جو کم علم والے علماء یہ بات کرتے ہیں کہ جی آپ نے روزوں کا فدیہ ایک ہی آدمی کو سارا دے دیا یہ فدیہ نہیں ہوا, یہ کمزور بات ہے, اس میں اتنا وزن نہیں ہے. میں نے خود حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس مسئلے میں رجوع کیا تھا اور حضرت والد صاحب نے فرمایا امداد الفتاوی میں جو فتویٰ ہے اس فتویٰ پہ عمل زیادہ بہتر. فمن تطوع خیرا, بس جس کسی نے کوشش کر لی اور خیر کا کام کر کے روزہ رکھ لیا, فہو خیر اللہ, کیا ہی بات اس کے لیے بہت بہتر ہے. وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون, اور اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے, کاش کہ تم جانتے. شہر رمضان, رمضان المبارک کا مہینہ, کہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ ایام معدودات کا مطلب شہر رمضان ہے؟ اس آیت سے پتہ چلا. اللہ نے کہا کچھ دن ایام معدودات اور وہ ایام معدودات یہ آگئے شہر رمضان. الذی انزل فیہ القرآن, یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا ہے. حضرت واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں, ان کی ایک روایت مسند احمد میں موجود ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے دیے وہ پہلے رمضان کو دیے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات دی 6 رمضان المبارک کو دی, اور حضرت داؤد علیہ السلام کو جو زبور دی گئی 12 رمضان المبارک کو دی گئی, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو انجیل دی گئی 18 رمضان المبارک کو دی گئی. اور قرآن کریم کے بارے میں قرآن کریم خود کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, قرآن کریم لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے, لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ آیا ہے, اور پھر وہاں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ 23 سال کے عرصے میں نجمن موقع بر موقع نازل ہوا ہے. آیت کا مطلب آپ سمجھ گئے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ رمضان تو ایسا پیارا مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ رمضان کو قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے. رمضان میں قرآن کریم وہ آدمی بھی اٹھا لیتا ہے جس نے سال بھر قرآن کریم قریب سے نہیں دیکھا ہوتا, اور رمضان میں مساجد میں تراویح ہوتی ہے, اس میں حفاظ قرآن کریم پڑھتے ہیں, رمضان المبارک میں مساجد میں تفاسیر بیان ہوتی ہے. یہ اسلام کے عین مطابق ہے اور رمضان کے تقاضوں کی تکمیل ہے. فرمایا ہدل للناس, یہ قرآن کریم لوگوں کے لیے ہدایت ہے, وہ بینات من الہدا, اور ہدایت کی نشانیاں اس میں موجود ہیں, ہدایت کے واضح دلائل اس میں موجود ہیں. والفرقان, اور یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے پاس یہ آ جائے تو وہ حق اور باطل کا فرق کرنا جان جاتا ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم, اے مسلمانوں تم میں سے جو کوئی رمضان کو پالے تو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. یہ وہ آیت ہے جو حتمی فیصلہ ہے, اور اس فیصلے کے بعد تمام مسلمانوں پہ رمضان المبارک کا روزہ رکھنا فرض ہو چکا ہے. ومن کان مریضا, اور تم میں سے اگر کوئی مریض ہو, او علی سفر, یا مسافر ہو, فعدۃ من ایام اخر, گنتی پوری کرنی ہے بعد کے دنوں میں. جب مریض کا حکم آیا اور مسافر کا حکم آیا تو یہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ حکم باقی ہے کہ دل چاہے تو روزہ رکھو یا دل چاہے تو فدیہ دو. فرمایا یرید اللہ بکم الیسرا, اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. ولا یرید بکم العسر, اللہ تمہارے لیے مشکلات نہیں کرتے. اللہ کی طرف سے جو حکم آیا ہے مسافر اور مریض کا برقرار ہے, اور باقی جو حکم تھا ہر ایک آدمی کی مرضی والا وہ ختم ہو چکا ہے. اس لیے دوبارہ بات ہو رہی ہے. وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ, اور یہ کہ تم گنتی پوری کرو 29 یا 30 کی. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ, اور یہ روزے کیوں رکھنے ہیں, رمضان کی اہمیت کیوں ہے, رمضان میں روزوں کے لیے انسان کو تیار کیوں کرنا ہے, اللہ کی بڑائی کے لیے, اللہ کی عظمت کے لیے, اللہ کی کبریائی کے لیے. عَلَى مَا هَدَاكُمْ, اور ہم اللہ پہ کوئی احسان نہیں کر رہے, اللہ نے ہم پہ بے شمار احسانات کیے ہیں, ان احسانات میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ, تم میں تقویٰ آ جائے, تم میں صبر آ جائے, تم میں کنٹرول آ جائے, اور تم اللہ کے بہترین بندے بن جاؤ. وَبِهَذَا الْقَدْرِ نَكْتَفِي الْيَوْمَ, لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ, لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ, سبحان اللہ رب العرش العظیم, والحمد للہ رب العالمین. نسألک مجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم. اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ, ولا ہما الا فرجتہ, ولا حاجۃ الا قضیتہا, یا ارحم الراحمین ویا اکرم الاکرمین. دعا فرمائیے, اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دعائیں قبول کر دیں. بہت سارے لوگ بیمار ہیں, دعاؤں کا کہا ہے, اللہ تعالیٰ صحت کاملہ شفا عاجلہ سے نوازے, اور پاکستان کے چپے چپے ذرے ذرے کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. ہمارے جو حاضرین مجلس ہیں, آج ہمارے حسن زرولی کا عقیقہ بھی ہے, اللہ تعالیٰ نے جو مجھے بیٹا دیا, اور بہت سارے مہمان تشریف لائے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی آمد ہمارے لیے مبارک کرے. چھوٹے بچے کو نیک اور صالح اولاد بنائے, حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ کے جانشین اور خلیفہ بنائے, اور آپ حضرات کے بیٹی اور آل و اولاد میں, بیٹیوں میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت کے فیصلے نازل کرے, اللہ تعالیٰ ان کے مستقبل بھی روشن کرے. جامعہ عربیہ احسن العلوم اور اس کے در و دیوار, اس کے متعلقین, یہاں کے اساتذہ, یہاں کے طلباء, یہاں کے نمازی, یہاں محبت سے آنے والے, اللہ تبارک و تعالی سب کی دعائیں قبول کرے, سب کے مشکلات آسان کرے, سب کی پریشانیاں دور کرے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے کاموں میں, ہمارے رزق میں, ہماری آل و اولاد میں, ہمارے گھروں میں, ہمارے معاملات میں, ہماری سواریوں میں اللہ تبارک و تعالی برکت نازل کرے, اور اللہ تعالی ہمیں شر سے, شیطان سے, فساد سے, فتنے سے, مصیبت سے, حاسدین سے, اغیار سے, ناکار آثار سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت کرے. حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ اگر آج ہوتے تو یقیناً جامعہ میں عید کا سما ہوتا. اللہ تعالی حضرت کے درجات بلند کرے, اور اللہ تعالی ان کو آخرت کے بہترین خوشیاں نصیب کرے. دنیا چند روزہ ہے, ہم سب ہی نے دنیا سے جانا ہے, اللہ تعالی ہمارے ایمان نصیب کرے, اور مرتے وقت شہادتین اور کلمہ طیبہ نصیب فرمائے. منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں اللہ تعالیٰ ثابت قدمی ہم سے ہمیں درکنار فرمائے, اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے لواء الحمد کے نیچے آپ کے امتی کی حیثیت سے, آپ کے دست اقدس سے آپ کے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما دے. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو تمام مسلمانوں کی مغفرت. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب العالمين.